کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اربعین عطار قسط دوسری کے پیج نمبر 24 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ ان شاء اللہ تعالی، یعنی جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، ان شاء اللہ تعالی وہ بات یاد آ جائے گی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ شادی کا تو دعوت نامہ یہ جو کارڈ پرنٹ کروایا جاتا ہے، اس میں دلہن کا نام لکھوانا کیسا؟
لکھوانا دلہن کا نام ہے تو جائز عرف ہے اس پر، لیکن یہ کہ ہمارے یہاں بنتے کر کے لکھتے ہیں، فلاں کی بیٹی، یہ زیادہ مناسب ہے کہ اب دور بڑا نازک ہے، دولہا کو دیکھنے کے لیے جن سے مخالف، دلہن کو دیکھنے کے لیے اس کے جن سے مخالف، یہ بے تاب پائے جاتے ہیں یہ معاشرے میں۔ تو ایسے موقع پر نام، بلکہ اب تو حیا کا ہے، نام تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، تو مطلب دونوں تصویر کھچواتے ہیں تو شاید اس میں اپنے پیج پر بھی لگا دیتے ہوں گے، اب حیا کا تو جنازہ اٹھا دیا، اب دولہا اپنی دلہن کی تصویر اگر اپنے پیج پہ دیتا، اور ضرور دیتے ہوں گے، بے حیا لوگ دیتے ہوں گے، اور اگر یہ دیتے ہیں اب بتائیے کہ حیا کس کا نام ہے، کہاں گئی؟ یہ کر رہے ہوتے ہیں تصویر، پہلے بھی ہم پتا ہے مجھے اخباروں میں دیتے تھے دولہا دلہن کی تصویر، اب بھی دیتے ہوں گے تو اب پیج پہ دیتے ہوں گے اپنے، اور ایڈوانس ہو گیا نا معاملہ، سوشل میڈیا پہ دیتے ہوں گے، شرم و حیا کا جنازہ ہی اٹھ گیا نا یار، اب رہا کیا اپنے پاس کہ اپنی بیگم کو ہی بالکل اس طرح نمائش کروا دی، پھر کسی کی میلی نظر پڑ جائے، کوئی کچھ ہو جائے، کتنا بڑا خسارہ اور نقصان، اللہ رحم کرے، بس تو بالکل اس سے بچنا چاہیے۔ نام ڈالنے کا جہاں تک تعلق ہے تو چونکہ شرعاً اس میں کوئی ممانعت تو ہے نہیں، شرعاً جائز ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نام، ہم لوگ جیسے ہمارا جو میرا اپنا جو مزاج ہے نا، میری بڑی بہنیں مجھ سے بڑی، اب میں بڈھا، میری بہنیں مجھ سے بڑی، لیکن ان کے حیات میں کبھی نام آپ نے نہیں سنا ہوگا، میں نہیں لیتا تھا اپنی بہنوں کے نام، شاز و نادر کبھی ضرورتاً لے لیا ہو تو نہیں لیتا تھا، میری مزاج، میری کوالٹی، پھر جب وفات ہو گئی تو میں نام لینے شروع کر دیے کہ اب وہ فتنہ نہ رہا، اب بوڑھوں میں بوڑھیوں میں اتنا فتنہ ہوتا بھی نہیں ہے، اور جہاں عقیدت کا غلبہ ہو جائے وہاں بھی فتنہ ذرا چانس نہیں رہتا اتنا، جیسے ہم بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں تو عقیدت صحیح لیتے ہیں، ہے نا، الحمدللہ۔ تو یوں مطلقاً نام لینے میں لکھنے میں حرج نہیں، لیکن دور بڑا نازک ہے، اس لیے بچنا زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ نام نہ لکھیں، تو اور کوئی خاندان میں جھگڑے نہ ہوتے ہوں تو بنتے کر کے بنتے فلاں باپ کا نام لکھ دیا، اس طرح کے شادی کارڈ چھپتے بنتے والے، ماشاء اللہ، مدینہ مدینہ، ابھی تک تو نہیں سنا کہیں جھگڑا ہو گیا اس کی وجہ سے، کہ نام بتاؤ، اور جو جھگڑا کرے گا نام بتاؤ اس کو تو بالکل نہیں بتانا چاہیے کہ تم کو تو ہم خواب میں بھی نہیں بتائیں گے، یہ کیا پھڈا ہے کہ نام محرم کا نام معلوم کرنا چاہتا ہے، معاذ اللہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
آپ تو نام کی طرف توجہ دلا رہے ہیں, یہاں تو جو ویڈیوز اور یہ جو پکچرز شیئر ہوتی ہے نا حضرت, اس میں حیا اور یہ سب چیزیں, اس کا احساس کہاں سے لائیں؟ یہ تو بالکل
قبرستان کون سا ہے حیا کو دفن کر کے یہ لوگ آتے ہیں یار, اس کا پتا ہو نا, قبرستان کے سارے مردوں کو زندہ کر دیا جائے, حیا کے کہ جلدی آ جاؤ, ان سے لپٹ جاؤ, ان مسلمانوں سے جنہوں نے حیا کے جنازے اٹھا دیے. بالکل حیا کا تو میں کہہ رہا ہوں, مجھے لوگ تعجب کرتے ہوں گے یار اس کو کیا ہو گیا ہے. رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں, یہ اکبر الہ آبادی بھی بہت زمانے پہلے لکھ گیا ہے, 100 سال تو ہو گئے ہوں گے اس کو, میرا خیال ہے اس شعر کو اسے زیادہ ہو گئے ہوں گے, پرانا شاعر تھا وہ, دور ایسا ہو گیا تھا. تو اب تو یار خدا کی فن, اب تو لڑکے لڑکیاں ہاتھ ملاتے ہیں ایک دوسرے سے, سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ناچ رہے ہوتے ہیں, مل گئے. اب ان کے نام کا کیا جھگڑا رہ گیا تھا باقی کہ اس کے لیے کہ نام دو یا نہ دو, بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ان کے پیج پر ان کے جو کیا بولتے ہیں اس کو ڈی پی وغیرہ, ان پر سب میں یہ تصویریں دیتے ہوں گے. چلو ہمارا ماحول نہیں ہے اس طرح کا, یعنی میرا نہیں ہے الحمدللہ, تو کہ میرے جس میں بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے, لیکن ذرا معاشرے میں رہتا تو ہوں, مجھے اندازہ تو اس چیز کا کیا کیا دیتی ہوں گی لڑکیاں, اپنی تصویریں دیتی ہوں گی, سب کچھ کرتی ہوں گی, بوائے فرینڈ بناتی ہوں گی, اور آج کل شادیاں بھی اس کے تعلق سے بڑھ گئی ہیں سوشل میڈیا کے تعلق سے, اور کیا کیا گناہ ہوتے ہوں گے سوشل میڈیا کے ذریعے, معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے, موت کو بھول گئے, مرنا سب کو پڑتا ہے, اور پھر مطلب کیا کچھ رہے گی اگر رب کو ناراض ہو کر ہم زمین کے اندر گئے تو کون بچانے آئے گا, اگر رب ہی ناراض ہے تو. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, سچی توبہ نصیب فرمائے. اگر آپ نے اپنی بہو بیٹی یا بیوی یا بہن وغیرہ کی تصویریں دی ہیں تو یہ کھانا بعد میں کھانا مہربانی کر کے, پیاس لگے تو پیاس بھی روک دینا, سانس بھی روک لینا, پہلے یہ نکال دیں اس کو, توبہ کرنے. یار کیا تماشا ہے کہ اپنی گھر کی عورتوں کو اب اس پہ دیتے ہیں سوشل میڈیا پہ. میں تو نام دینے کا بھی اپنے طور پر مخالف ہوں کہ نام بھی نہ دیے جائیں, مجھے لوگ اپنی جوان بیٹیوں کے جوان بہنوں کے نام دھڑلے سے بتاتے ہوتے ہیں, میں کیا کروں یار, تو یہ مجھے بتاتے ہیں اس کا مطلب سب کو بتاتے ہوں, عادت ہوتی ہے, بہتوں کی عادت ہوتی ہے, بالکل بھرے مجمع میں, حالانکہ وہ ماحول کے ہوتے ہیں, داڑھی وغیرہ سب ہوتی ہے لیکن بس ذہن نہیں ہوتا, تو اپنی بہو بیٹیوں کے نام لے رہے ہوتے ہیں, مجھے مزہ نہیں آتا. مطلب اپنا تو پرانا انداز, مطلب مزاج اس طرح کا عجیب و غریب ہے میرا انداز, میں نے گھر میں ماحول اس طرح دیکھا ہے. میری بڑی بہن نے دیکھا ہے کہ پیٹ میں درد ہو تو بتائے نہیں, خالی خالی پیٹ میں دکھے یا قبض ہو جائے تو نہ بتائیں, شرم آئے, میں یہ ماحول دیکھا ہے میرے گھر میں, اب ماحول کہاں کا کہاں نکل گیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
شیخ کامل امیر اہل سنت اندامت برکات عمر علیہ کی خدمت میں عرض ہے, عصا رکھنا یعنی لاٹھی رکھنا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے, تو کیا اس سنت کا تعلق عمر کے کسی حصے سے ہے؟ کیونکہ عام طور پر اس کا تعلق سہارا دینے کے حوالے سے ہوتا ہے, تو چونکہ فجر کی نماز میں جاتے ہوئے کتے بہت تنگ کرتے ہیں, اور ابھی پچھلے دنوں میرے ساتھ حادثہ بھی ہوا ہے, فجر کی نماز کے وقت کے اندر دونوں ہاتھ میرے زخمی کیے ہیں ایک کتے نے حملہ کر کے. تو حضور عرض یہ ہے کہ ہم جوانی کی عمر کے اندر بھی عصا رکھنے والی سنت پہ سنت کی نیت سے عمل کر سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. اللہ کریم آپ کو دونوں جانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے,
اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرمائے, کتوں نے دونوں ہاتھ آپ کے زخمی کر دیا, اللہ کرے آپ نے اس کے علاج وغیرہ کروا لیے, اگر نہ کروائیں تو اس کے مخصوص انجیکشن وغیرہ کھا لیجیے گا, ایسا نہ ہو خدا نہ خاصا کوئی پوائزن ہو جائے, اللہ شفا دے آپ کو, حفاظت بھی کرے. تو عصا رکھنا واقعی سنت ہے, اور اس کے لیے عمر کی کوئی قید تو کہیں پڑی نہیں ہے, اور قید ہونا سمجھ میں بھی نہیں آتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تو مشہور ہے, ویسے عصا موسیٰ, عصا سلیمان علیہ السلام, تو یہ تو وہ حضرات تھے کہ ہزاروں جوان ایک طرف ہوں اور یہ بغیر عصا کے ایک ہاتھ سے سب کو نپٹ لیں, ایک بات ہے دشمنوں سے, ایسے مضبوط تھے لیکن عصا رکھتے تھے. تو عصا رکھنے کی حکمت جو ہے وہ جو قرآن کریم نے وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے بارگاہ خدا نے الگ اللہ جانتا ہے کیا ہے، لیکن وہ ایک کلام کی لذتیں تھی، یہ میرا عصا ہے، اور پھر یہ کہ میں اس سے پتے جھاڑتا ہوں تو میں اس سے اپنی حفاظت کرتا ہوں، صلاحیت آگے ہے نا.
اتوکل علیہا واحوش بها علی غنمی ولی فیها مآرب اخرى، میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں اور اس کے ذریعے سے پتے اپنے جانوروں پر جھاڑتا ہوں، بکریوں پر، اور میرے لیے اس میں اور بہت سارے فائدے ہیں.
تو اس کا تعلق ادھر تو بڑھاپے سے ہے ہی نہیں، اس عصا کا انڈرسٹوڈ ہے، اور یہ عصا ایسا معجزہ دکھایا اس عصا نے، ہے نا، اجدہا بن گیا اور جادوگروں کے سارے سانپ اس نے نگل دیے. یہ مشہور معجزہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عصا مبارک استعمال کیا. اور اعلی حضرت کا شعر یاد آ گیا مجھے، عصا کلیم اجدہا غضب تھا، عصا کلیم، عصا کلیم، عصا کلیم اجدہا غضب تھا، گروں کا سہارا عصا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا مبارک تھا وہ تو خوفناک اجدہا بن گیا. اجدہا یہ بہت بڑے سانپ، سانپ ہی کی قسم ہے، بہت بڑا سانپ ہوتا ہے کہ سانس میں سانس لے اور بکرا کھڑا ہے نا، تو سانس میں بکرا چلا جائے اس کا پیٹ میں، ہضم کر لے اس کو، بڑے بڑے اجدہے ہوتے ہیں. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک نے اجدہا بن کر وہ سارے سانپ جادوگروں کے نگل لیے، اور جادوگروں کو اللہ نے ہدایت دے دی. اللہ کی رحمت ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عصا جو ہے نا، یہ جادو کا کرشمہ نہیں ہے، یہ خدا کی دین ہے. ہمارے جادوؤں کو سب کے جادو ناکام کر دی اس نے، یہ سارے جادوگر جو تھے یہ سجدے میں گر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لے آئے. وہ آیت ہے نا،
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ السَّاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ، جب معجزہ دیکھا تو یہ سارے کے سارے جادوگر سجدے کے اندر گرا دیے گئے، یعنی سجدے میں جانے پر دل سے مجبور ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم عالمین کے رب پر ایمان لاتے ہیں، وہ رب کے جو موسیٰ علیہ السلام کا بھی اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے.
کیونکہ فرعون کی طرف سے سارا تھا، تو فرعون نے پھر ان کو سزائیں بھی سخت دی تھی، لیکن ہلے نہیں ایمان سے، کسی کے ہلنے کی روایت نہیں ہے، سب نے سزائیں برداشت کی اور جانیں قربان کر دی اسلام کی خاطر، مگر اسلام ان کے دلوں میں راسخ ہو گیا تھا. اللہ ان کے صدقے ہمارا ایمان بھی ایسا ہی مضبوط کر دے کہ کسی صورت سے ہم سے جدا نہ ہو، کہ ہم ایمان کو جدا نہ کریں اپنے آپ سے. عصا کے تعلق سے بہت پیاری مطلب سنت، اس کی حکمتیں فضیلتیں یہ بھی نظر پڑی میری کچھ دیر پہلے. وہ تفسیر سیرت الجنان میں تفسیر قرطبی کے حوالے سے کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عصا رکھنے میں چھ فضیلتیں ہیں. نمبر ایک، یہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے. نمبر دو، صلحاء کی زینت ہے. نمبر تین، دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے. نمبر چار، کمزوروں کا مددگار ہے. نمبر پانچ، منافقین کے لیے پریشانی کا باعث ہے. نمبر چھ، عبادت میں زیادتی کا باعث ہے. تو یوں مت حصہ جو یہ آقا کی سنت ہے، اور اب جب واقعی دشمن کا خطرہ ہے اور کتا جیسے کہ فجر کے ٹائم پر حملہ کر دیا تو عصا ہو تو اس سے مطلب کتے کو، کتے سے مطلب، کتا نہ بھی ہو نا تو راس فجر کے ٹائم پر عصا ہو نا ساتھ میں، ہمت رہتی ذرا کہ اگر کتا ہوگا، کیوں کتے عام طور پہ حملہ کم کرتے ہیں، یہ بھونکتے ہیں، اور جو مشہور ہے کہاوت کہ جو بھونکتا اور کاٹتا نہیں ہے، جو گرجتا ہے وہ برس، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں. بارش یعنی جو بادل گرجتے ہیں وہ برستے نہیں ہیں، یہ محاورہ ہے. اسی طرح جو بھونکتے ہیں وہ کاٹتے نہیں ہیں. تو یہ کتے کب کاٹتے ہیں؟ شاید غلطی سے کاٹ لیتے ہیں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے کتا بھو بھو کرے گا نا اور بندہ بھوکلا کے بھاگے گا، اس میں کتا دل کھل جائے گا کتے کا, سمجھے, یہ میرے سے ڈرتا ہے, وہ جو ڈرتا ہے اس کو ڈرایا جاتا ہے, جو دبتا ہے اس کو دبایا جاتا ہے, وہ کتا اس کے پیچھے بھاگتا ہے, گھبرا کے جب کہیں کھڑا ہو جاتا ہوگا نا تو یہ ٹکرا جاتے ہوں گے کتے, اب کاٹ لیتے ہوں گے گھبراہٹ میں, ایسا ہوتا ہوگا, ورنہ یہ عام طور پہ یہ خالی بھونکتے ہیں دور دور سے. اچھا پھر ان کے ایریا ہوتے ہیں, واقعی انہیں صحیح عرض کروں, ان کے ایریا ہوتے ہیں مخصوص, یہ جیسے کہ ایک یہ گلی ہے 150 قدم کی, اس میں آپ گئے انہوں نے احتجاج کرنا کہ میری گلی میں آیا کیوں, یہ پیچھا کریں گے گلی کے کنارے تک, اب اگر تجربہ نہ ہو تو شاید کبھی ہو جائے, کرنا نہیں ہے تجربہ, کوئی خوراک ہوا دوسرے علاقے میں بھی تو جا کے دادا گیریاں کر ہی رہے ہوتے ہیں, تو پھر یہ گلی آئے گی کھڑے ہو کر وہاں سے بھونکتے رہیں گے جب تک آپ ان کو نظر آتے رہیں گے, پھر یہ پلٹ جائیں گے, اس طرح کے تماشا دیکھے والے ہیں, تو ایسے موقع پر بھاگنا کبھی نہیں چاہیے, کتے بھونکے نہ بھاگنا چاہیے نہ مطلب یہ کہ گھبرانا چاہیے, بلکہ اگر یاد آئے نا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ, یہ سورہ کاف کی ایک آیت ہے, یہ اگر یاد آ جائے نا تو یہ پڑھ لے, اللہ کرے گا تو یہ حملہ نہیں کرے گا, مظاہرے ایسے موقع پر یاد کہاں آئے, یاد ہو تو بھی آدمی بھول جائے, اللہ کریم آسمائش پہ نہ ڈالے.
مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس موضوع پر ایک رسالہ لکھا ہے, الانباء بان العصا من سنن الانبیاء, انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنن میں سے سنتوں میں سے عصا رکھنا بھی ہے, اور جو حکمت آپ نے بیان کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے کسی دور کسی بھی حاجت وغیرہ کے لیے تو ساتھ میں عصا کے طور پر یا تو نیزہ ہوتا تھا اس زمانے کے اعتبار سے یا کوئی اور چیز, تو اس کی ایک حکمت یہی لکھی ہے کہ اس طرح وہاں حشرات الارض وغیرہ یا جانور یا دشمن کا خوف ہوتا تھا تو اس کے لیے بھی عصا مبارک رکھتے تھے اپنے ساتھ.
اچھا اب عصا کا انداز جو ہے یہ فیشن والا بن گیا ہے, میں نے ایک عرصے تک عصا استعمال کیا ہے پھر میں نے چھوڑ دیا, اب مجھے عصا پر عصا تحفے میں آنے لگے, اب میں کہاں رکھوں, دکان کھولوں کیا کروں. اچھا عصا بھی ایسے کہ مطلب نازک اور خوبصورت, اب یہ کیا دشمن سے بچائیں گے یار, دشمن کو اپنے پاس بھیج دیں گے, یہ چھین کے آ جا شاید 150 روپے آمدنی ہو جائے گی, تو سمجھ میں تک ایسا ہو سمجھ ایسا لٹھ کہ کوئی بندوق لے کر آئے اور ہم اس پہ ٹوٹ پڑے تو بندوق چھوڑ کے بھاگ جائے, سمجھ میں آتا ہے دشمن کا ایسا یہ خوبصورت لکڑی تھوڑی کرے گی مقابلہ, تو میں یہ سوچتا تھا کہ اس سے کیسے سنت ادا ہوگی اس خوبصورت لکڑی سے, چھوڑ دیا. تو عصا بس عصا ہو تو عصا ہو جو واقعی یعنی کہ کام آئے اور موقع پر, اور اب دشمن کا مقابلہ فی زمانہ عصا سے نہیں ہو سکتا, پہلے تلوار رکھی جاتی تھی, اب یہ اسلحہ رکھنے کا دور ان مانو کر نہیں رہا, کوئی رکھنا چاہے تو قانونی طور پر جو بھی قانون کے تقاضے میں پورے کرے, مگر شاید قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے ہو سکتا ہے جھوٹ سچ کرنا پڑتا ہو, جس کو ضرورت نہ ہو شوقیہ رکھنا تو وہ تو بولے گا نا, ایسے تھوڑی ملے گا مجھے خطرہ ہے, مجھے دھمکیاں ملتی ہیں کچھ, یہ مجھے پتہ نہیں ہے, مطلب میں نے میرے پاس نہ اسلحہ ہے نہ مجھے چلانا آتا ہے, میں نے آج تک وہ چھوٹی بندوکڑی بھی آج تک نہیں چلائی, سچی بات بتاؤ مجھے نہیں آتا, مجھے پکڑنا بھی نہیں آتا یہ کس طرح اس کو مطلب پوزیشن لی جاتی, تجربہ نہیں ہے مجھے, اطراف میں بولے میرے ہوتے ہیں لیکن مجھے نہیں پتا مطلب یہ کس طرح یہ چلا جاتا ہے, کیسے لوک کھلتا ہے, کیسے آن ہوتا ہے, ٹھیک ہے اپنا اسلحہ کبھی مسواک لگی ہوتی ہے, کبھی میں سورہ قریش پڑھ لیتا ہوں, سورہ قریش جہاں دشمن کا خطرہ ہو نہ پڑھ لیا جائے تو سورہ قریش سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی, تو آپ بولیں گے غارث کیوں رکھے, یہ بھی ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے, تو یہ بھی مطلب شریعت نے اس کو بھی منع نہیں کیا, بلکہ جہاں خطرہ ہو وہ ہے نا خذو حذرکم, ہوشیاری سے کام لو, ہوشیاری سے کام لو, اور اس کی تفسیر میں لکھا ہے یعنی دشمن کو اپنے پر موقع مت دو, اس کے تحت پھر خزانہ الفام لکھا ہے کہ اسلحہ رکھنا ہتھیار رکھنا وغیرہ مسئلے لکھے, تو یوں مطلب تلوار تو سب رکھتے تھے صحابہ کرام بھی رکھتے تھے, تلوار, اور اس وقت کوئی لائسنس کا دور تو تھا نہیں. بچہ بچہ مطلب وہ اس وقت تو تربیت دی جاتی تھی جہاد کی.
آپ نے بہت اچھا وظیفہ بتایا تھا, یا حفیظ ہو یا سلام ہو,
یا حفیظ ہو یا سلام ہو, یا حفاظت کرنے والے, اے سلامتی دینے والے. ہاں یہ بھی کہیں خطرے جیسا ہو نا, یا حفیظ ہو یا سلام ہو, یا حفیظ ہو یا سلام ہو, پڑھتا ہوا چلا جائے, اللہ کرے گا تو حفاظت بھی ہوگی سلامتی بھی پائے گا انشاءاللہ. اور ہو سکے تو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یاد ہے نا پڑھ لے, یا حفیظ ہو یا سلام ہو, تو اللہ کرے گا تو حفاظت ہوتی رہے گی. اب یاد آنا چاہیے, حالانکہ دیر نہیں لگتی اس میں. تو بہرحال عصا رکھنا سنت ہے. اللہ خیر کرے, میرے لیے عصا کوئی لانا نہیں ہے بھائی, جو بھی جہاں سن رہے ہو, وہ عصا نہ ملتے نہ وہ کوئی رکھنے دے گا, پولیس روک لے گا بھائی کہاں چلے یہ لے کر.
اصل میں
تو ایسا ہونا کہ مطلب ہو, مطلب
اسلحے کا لائسنس ملنا یہ ایک الگ ہے, پھر کیری ویپن الاؤ ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا پڑے گا. بعض اوقات کیری ویپن ناٹ الاؤڈ ہوتا ہے, یعنی کہ آپ اپنے ساتھ اسلحہ کیری نہیں کر سکتے. پھر ڈسپلے ویپن کے قانون ہے, تو آپ نے ایک جملہ فرما دیا کہ اس کے تعلق سے جو بھی دنیا کے کسی بھی ملک کا جو قانون ہے اس قانون کے مطابق ہی عمل کرنے میں ہی عافیت و بہتری ہے.
ضروری ہے, غیر قانونی اسلحہ رکھے گا نا, ہتھے چڑھیا نا پولیس کے تو نانی یاد آ جائے گی. ارے بھائی بہت لمبی چوڑی قید ہے اس پر, اور اگر کوئی بد دیانت پولیس والا اگر پکڑ لے گا نا تو کوئی قتل کے الزام ڈال دے گا, ڈکیتیوں کے الزام ڈال دے گا, اور نسلیں تباہ ہو جائیں. کبھی بھول سے بھی ہم لوگ بھی نہیں رکھنے دیتے, ہمارے حارثین میں ہماری طرف سے کسی کو اجازت نہیں ہے, غیر قانونی اسلحہ ممنوع ہے قانونی. ہم لوگ کو مطلب لڑنے کے لیے تھوڑی جمع کیا اسلحہ, ہماری طرف سے تو ہوائی فائر بھی نہیں کیا جاتا بگانے کے لیے کسی کو, الحمدللہ حفاظت کے لیے رکھا ہے. اللہ حفاظت کر رہا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ یہ جائز طریقہ اور کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت, آپ سے ایک سوال کرنا تھا کہ یتیموں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ متوسط طبقے کے لوگوں میں سے اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے, بچے یتیم ہو جاتے ہیں, تو ان بیچاروں کا گزارا بہت مشکل ہو جاتا ہے, اور کوئی ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, اور رشتے دار بھی منہ موڑ لیتے ہیں. تو ایسے میں ہمارا رویہ یتیموں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے, اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟
یتیموں کے حقوق سے تو قرآن و حدیث مالا مال ہے, اور یتیم کے ساتھ اس نے سلوک کا تو ہمیں مطلب بالکل حکم دیا گیا ہے, اور ان کے ساتھ کسی طرح کی خیانت بھی نہیں کرنی. چنانچہ یتیم سے حسن سلوک سے متعلق دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے, یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں یعنی شہادت اور اس کے ساتھ والی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا اس طرح ہوں گے, یعنی بہت قریب قریب ہوں گے, بہت قریب قریب ہوں گے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو, مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو, اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. دین اسلام نے نہ صرف یتیموں کے ساتھ ہونے والے برے سلوک کی مذمت کی, بلکہ ان سے نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرنے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا ہے. چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, ترجمہ کنزل ایمان, تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو. پارہ 30 سورۃ الدحیٰ آیت نمبر 9, سورۃ النساء آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا, بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں, اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے. تو بہرحال یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا ہمیں قرآن کریم نے حکم دیا ہے. اچھا, یتیم بالغ ہونے تک یتیم رہتا ہے, جب تک وہ نابالغ رہتا ہے تب تک یتیم ہے, بالغ ہوتے ہی اب وہ یتیم رہا, ورنہ تو پھر ہر بوڑھا شخص تو یتیم ہونا ہی چاہیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ علی محمد. علی شہزاد ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں، کیا کوئی ایسی حدیث ملتی ہے جس میں میت کے کھانے کو دل مردہ کر دینے والا فرمایا گیا ہو، اور میت کے کھانے سے کیا مراد ہے؟
بزرگوں کا ارشاد ہے، طعام المیت یمیت القلب، کہ میت کا کھانا جو ہے وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. یہ غالباً یہ نا کہ اس لیے پھر انتظار رہتا ہے کہ کوئی جائے دنیا سے اور اپنے بوٹیاں کھائیں، یہ اس لیے وہ میت کے کھانے سے بچے. اچھا میت کا کھانا کہتے کس کو، یہ بھی سوال ہے نا، جو اس سارے ثواب کے لیے نہ ہو، صرف جو میت کے تیجے کے لیے جو دعوت کی جاتی ہے، رسال ثواب کا جس میں وہ تصور نہیں ہوتا، تو وہ میت کا کھانا کہلاتا ہے. تو وہ تیجے میں ہو یا کبھی بھی ہو، تیجے کے بعد بھی اگر یہ اسی مناسبت سے کہ میت کے لیے اگر دعوت کی گئی تو وہ کھانا میت کا ہی ہے، تو اس یہ نہ کھایا جائے، یہ صرف فقراء اور مساکین اس کو کھائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سیدی ایس ایم ایس کے ذریعے سوال ہے، عاطف اتاری کراچی سے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نکاح کے حق مہر میں سونا لکھتے ہیں تو سونے کی قیمت لکھی جائے یا سونے کی مقدار لکھی جائے؟
تو اگر سونے کا ہے تذکرہ تو سونے کی مقدار لکھ دی جائے، اور اگر رقم کی لکھنی ہے کہ بھائی اتنے سونے کی رقم، تو یہ گڑبڑ ہو جائے گی، یہ مجہول ہے، مطلب واضح نہیں ہے، اب کہیں کیا بھاؤ ہوگا کہیں کیا بھاؤ ہوگا، دنیا بھری پڑی ہے جھگڑے، اس لیے رقم فکس لکھ دی جائے. پاکستان ہے تو پاکستان کی کرنسی، مطلب باہر ملک میں نکاح، اپنے اپنے ملک کی کرنسی لکھی جائے، اس میں آسانی زیادہ ہے. اور انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ پاکستان میں ہے تو اتنے روپے، تو روپیہ یہ مراد پاکستانی روپیہ ہی لیا جائے گا، لگے روپیہ دوسرے ملکوں میں بھی لفظ روپیہ استعمال ہوتا ہے.
صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور اس وقت گھٹنوں کے پرابلمس میں مبتلا ایک تعداد ہے، اب جب ہم تھوڑی سی لائف اسٹائل پر غور کرتے ہیں تو اوپر بیڈ پر سونا ہے، بیڈ سے اترے تو اب تقریباً کاموٹ ہے، تو باتھ روم میں جا کر کاموٹ یوز ہے تو وہ بھی ایک چیئر سٹنگ ہی ہے، وہاں سے باہر نکلے تو پھر وہ کیا کہتے ہیں بریک فاسٹ چیئر ہے، مطلب ڈائننگ ٹیبل ہے، چیئر پہ بیٹھنا ہے، اور اس چیئر سے فارغ ہو کر پھر تھوڑی دیر فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہے تو پھر صوفے پہ بیٹھنا ہے، صوفے سے فارغ ہوئے پھر جب دفتر جانا ہے تو چاہے کار ہو، موٹر سائیکل ہو، بس ہو یا ویگن ہو، سیٹ پر ہی بیٹھنا ہے. اچھا جب آفس گئے تو چیئر پر ہی بیٹھنا ہے، کانفرنس کی تو بھی چیئر پر بیٹھنا ہے، لنچ ٹائم ہوا تب بھی چیئر پر بیٹھنا ہے، واپسی آئے تب بھی چیئر ہی چیئر ہے، اور پھر جب ہوتے 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 سارا لائف کا پورا ایک دن گزرا، رات پھر بیڈ پر آ گئے. تو یہ جو چیئر اور اوپر جو سٹنگ ہے، اس سے آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ گھٹنا مولڈ نہیں ہو رہا، گھٹنا فولڈ نہیں ہو رہا، جس کو گھٹنے کو مرنا کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی گھٹنے کا پرابلم ہوتا ہو، کیونکہ یہ پوری جتنی میں نے آپ کو پریکٹس کہی ہے اس میں کہیں بھی جو آپ اپنا جو نی ہے یہ بینڈ نہیں ہو پا رہی ہے پراپر، جس کو بینڈ کرنا کہتے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟
نماز پڑھنی چاہیے.
کیا بات،
نماز میں تو بینڈ ہوتے ہیں گھٹنے.
نماز حل ہے.
نماز حل ہے اس کا،
ماشاء اللہ.
پانچوں نمازیں اور پراپر طریقے پر اگر ادا کرے تو بار بار یہ گھٹنے فولڈ ہوں گے. نماز ایسی عبادت ہے کہ جس میں بہت ساری ورزشیں، ایکسرسائز موجود ہیں، گردن کی ایکسرسائز ہے، اچھا پورے نگر ہاتھوں کی تو پاؤں کی تو گھٹنوں کی تو ہر چیز کی ایکسرسائز موجود ہے اس میں الحمدللہ. اور اگر جو نماز نہیں پڑھتا نا، بس وہ آزمائش میں ہے، اس کے گھٹنے زیادہ پریشان کریں گے اس کو، یا کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے تو اس کو نانی یاد آ جاتی ہوگی، جب وہ سجدے میں جاتا ہوگا تو کیا، پھر یہ یوں کھڑے کھڑے یوں کر کے پہلے ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر یہ سجدہ کریں گے سنت سے ہٹ کر، کیونکہ ان کے جو گھٹنے ہیں نا اس کا تعاون نہیں کر رہے. اور جو پانچوں نمازیں پڑھتا ہوگا، یہ کتنا خوبصورت عبادت ہے نماز، کہ پانچوں نمازیں، اچھا پھر پانچ بار تو یہ حاضری ہوئی، پھر اشراق کی حاضری، یہ ایک چھٹی حاضری، اچھا چاش کی حاضری، تو آپ بولو اشراق چاش تو ساتھ پڑھی جاتی ہے، تو ایک ہی حاضری، تو ہم نے ایک حاضری، ترکیب بنا لیے, ورنہ حقیقت میں یعنی جائز تو ہے لیکن فضیلت اس میں کہ چاشت جو ہے نا سورج تھوڑا گرم ہو جائے. اشراق تو یہ کہ سورج اپنے 20-25 منٹ انہیں نکلنے کے بعد ہم نے اشراق پڑھ لی اور چاش کا وقت شروع ہو گیا, لیکن پھر بھی بہتر یہ ہے کہ جس سے کہ 9-10 بجے پڑھے کہ سورج تھوڑا گرم ہو جائے. تو یہ حاضری اگر کوئی دینا چاہے تو زیادہ بہتر ہے کہ بعد میں پڑھے, ایسا نہ ہو کہ نہیں پڑھے گا سستی ہو جائے گی تو اشراق کو چاش ساتھ ہی پڑھ لے. یہ اچھا تہجد کی حاضری, تو بدل بدل کر اوقات میں حاضریاں, عوامین اگرچہ مغرب میں ساتھ ہیں تو یہ الگ سے حاضری اس کو نہیں محسوس ہو رہی کہ ٹائمنگ کا اس میں فاصلہ نہیں ہے. تو یوں بار بار اگر حاضریاں دیتا رہے گا تو اس کے گھٹنوں کو فوائد حاصل ہوں گے. علاوہ ازیں صرف مطلب اسی پر اکتفا کرنے کے بجائے, اور بھی پہلے گھٹنوں کے اتنے مرض نہیں ہوتے تھے. پہلے میں کئی بار بھی کہہ چکا ہوں کہ میں نے ہمیشہ علماء کو اپنے اس دور کے جب میں علماء کی بارگاہ میں حاضری ہوتا تھا یہ نیچے بیٹھتے تھے, مشائخ پیر صاحبان سب زمین پر. اب نیو جنریشن جو نا یہ ہو گئی آ گئی کرسیوں پر, اب ان کے لیے اب بولو تو ان کی مجبوری کا بھی عذر وہ یہ بتا سکتے ہیں اپنے کو کہ یار وہ یوں ٹائپ کرنا ہوتا ہے تو یہ کمپیوٹر نے بھی سیٹ پر بیٹھنے پر مجبور کیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ اب نیو جنریشن وہ علماء کی ہو عوام کی ہو خواص کی ہو سب کے سب اب آ گئے کرسیوں پر, اور تقریباً گھٹنوں کے پرابلم ان کو آج نہیں تو کل خطرہ تو ہے. پہلے ہم نے اپنے دور میں جوانیوں میں کرسی کا تصور نہیں تھا, مسجدوں میں کرسی نہیں ہوتی تھی, بڑے بوڑھے میری تائید کریں گے کرسی نہیں ہوتی تھی, اور اب اتنی کرسیاں آ گئی کہ یہاں بھی کئی کرسیوں پہ بیٹھے انہیں کہہ رہا ہم کرسیاں لگا دینا آدھی کرسیاں آدھا بیٹھنے کا تو کرسیاں جلدی بھر جائیں, اور یہ بیٹھنے والوں کے لیے مجبوراً جو لیٹ آتے ہیں نا ان کو زمین پر بیٹھنا پڑے تو اس بار نشا دوست جلدی آ جائیں کرسی پہ جگہ مل جائے گی. اس طرح مطلب کرسیوں پر پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کرسی اگر تو میں خود میں نے اپنا بھی بتایا تھا میں کرسی میں کیسے آیا, میں پراپر نماز پڑھتا تھا اب ڈاکٹر صاحب نے میری تکلیف تھی مجھے گھٹنوں وغیرہ کی لیکن وہ میں زیادہ تر تو پھنسا ہوں اس سیکورٹی ایشو میرا ہو گیا نا, ورنہ میں کئی کئی کلو میٹر چلتا تھا الحمدللہ تھکتا نہیں تھا. اور بعض اوقات نوجوان مجھے کہتے تھے کہ یار بپا اصا تھکی ہوئی ایسے ہاں یار تھک بجنا تھا, میں الحمدللہ چلتا تھا لیکن اس سیکورٹی کی وجہ سے میں یوں سمجھ لو کہ آزمائش میں آ گیا کہ باہر نکل نہیں سکتا. گھر میں چلنا پھرنا گھر کی سائز کتنی ہوتی ہے کتنا کس طرح کتنا آدمی چلے پھرے تو دل بھی اتنا نہ لگے, باہر ہو نا پارکوں میں اس میں اس میں تو آدمی کا دل لگے ایک ماحولیات کی وجہ سے. تو اب پارک تو ہیں لیکن چلے کون, تو اس میں جہاں بے پردگی نہ آتی ہو بدنگاہی کا سامان نہ ہوتا ہو وہاں میں سب کو مشورہ دوں گا کہ ہو سکے تو پون گھنٹہ نہیں تھوڑا تھوڑا چل لیا کریں جتنا آپ چل سکتے ہیں, 12 منٹ سے شروع کریں پھر بڑھاتے بڑھاتے پون گھنٹہ یک مشت چلے.
جو ٹائم ہے ایسا تو ہے ہی نہیں کہ ہمارے اسلامی بھائی یا
موبائل کون دیکھے گا, ٹائم تو ہے موبائل کو بھی تو ٹائم دینے کا,
اس کا بھی حل ہے حضور. اگر مطلب جیسے موبائل پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ موبائل کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تو آپ مثال کے طور پہ کچھ نیسیسری کام ہوتے ہیں ضروری کام ہوتے ہیں جو آپ ایٹ اے ٹائم بعد ہو گیا اس کو اپنے واکنگ کے ٹائم لے لیں گے, بات چیت سننی ہے واکنگ کے ٹائم سن لیں گے, بات چیت کرنی ہے واکنگ کے ٹائم کر لیں گے. تو آدھا آدمی 20-25 منٹ آدھا گھنٹے کا تو اپنا جو واٹس اپ بیک اپ ہے نا وہ واکنگ کے ٹائم بھی رکھ سکتا ہے اور اس کو باقاعدہ اس پہ یوٹیلائز کر سکتا ہے, اور لوگ کرتے ہیں تو اس طرح ہو کوئی ایسا
فائدہ کم لے جائے گا.
کوئی ایسی چیز سن لے ہیڈ فون لگا کر, کوئی نیکی کا کام کر لے ہاتھ میں تسبیح لے لے.
ہیڈ فون کا مشورہ مت دیجیے,
نہیں لیتا واپس لے لیتا ہوں
کانوں کو
جی
کیا نہ سن جائے گا.
تو کاؤنٹر تسبیح لے لے, کوئی اس طرح کی کوئی ایسی چیز لے لے تاکہ یہ اپنا مطلب کہ ڈیوریشن کرے. ہمارے طلبہ کرام ہے چلو وہ فرشی ہیں تو ایسے فرشی ہیں کہ پھر انہوں نے چلنا بھی بند کر دیا ہے, حالانکہ ان کو بھی آدھا پونا گھنٹہ چلنے کا موقع مل سکتا ہے جہاں جہاں یہ ہوتے ہیں. تو تو کیا نوجوانوں کو اگر یہ آج نہیں چلیں گے تو کل ان کے لیے پھر آزمائش ہونی وہی شروع ہو جائے گی؟ تو سب کو آپ مشورہ دیں گے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سب کے سب کچھ نہ کچھ اپنا پیدل چلنے کا کہیں نہ کہیں, اب باہر نہیں تو اندر, اندر ہی تو باہر. وہ کہتے ہیں بابا سم تھنگ بیٹر دین نتھنگ, یعنی نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے.
طلبا کرام فرشی ہیں, طلبا فرشی نہیں ہے, بوجھو تو جانے.
جی جی
سمجھ گئے.
جی بالکل, بیٹھتے فرش پر ہے مگر
طلبا اکرام جو ہے یہ فرشی ہے, طلبا فرشی نہیں ہے. یعنی میں طلبا کرام بولتا ہوں جو دینی طالب علم, کرام تعظیم کا لفظ ہے, کریم کی جمع کرام, تو یہ ایک احترام کا لفظ ہے. اب ظاہر دنیا بھی طالب علم کے یہاں یہ لفظ جمتا نہیں ہے, تو طلبا اسٹوڈینٹس وہ فرشی نہیں ہے, وہ شروع سے ڈیسک پہ بیٹھتے ہیں.
اب تو دنیا بھر میں کئی دارالعلوم و جامعات ہیں,
جی جی
دینی ادارے ہیں, وہ بھی اس وقت کرسی اور ڈیسک پر ہی آ گئے.
ان قریب آنا پڑے گا آپ کو بھی شاید,
کچھ نہ کچھ ہمارے بھی آ گئے ہیں لیکن
مزید آنا پڑے گا.
جی جی
حالات ایسے ہو گئے, یہ بیٹھتے نہیں ہیں. میں تو حیران رہ جاتا ہوں, اچھے اچھے گھروں میں اپنے مت اپنوں کے گھروں میں ڈائننگ ٹیبل آ گئے
یار.
یا بس یعنی کوئی دور تھا کہ ان چیزوں کا تصور نہیں تھا یار, ہم تو ہمیشہ بیٹھ کر ہی کھاتے آ رہے ہیں. اب میں پھنس گیا ہوں, وہی میں نے کہا مجھے ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ آپ اس طرح نماز نہ پڑھیں, بیٹھ کر پڑھیں. ان کی ڈاکٹری تھی, ڈاکٹر یوں بات چلاتے اور پھر مفتی صاحب سے اور گفتگو ڈاکٹر کی ڈائریکٹ کروا دی میں نے, مسئلہ معلوم کیا کہ یوں فرما رہی ہے کہ آگے چل کر ورنہ یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا.
تکلیف بہت زیادہ تھی حضور, میں نے دیکھا ہی ہے. اس وقت آپ نے مشورہ کیا تھا؟
میں مجبوری تھی, میں کرسی پہ آ گیا. لیکن اب یوں ہوتا کہ میں نہ آتا تو یار کرسی پر, میں پراپر نماز تو پڑھ رہا تھا, کھڑے ہو کر پڑھ سکتا تھا, اب نہیں پڑھ سکتا. اب میرے جو گھٹنے نا, اب میں یہ یوں موڑ کے جا نہیں سکتا, نصیب. تو اس لیے جو کرسیوں پر دیکھ لیں, اب بھی کرسی چھوڑ سکتے ہیں, ون شاٹ چھوڑ دیں. آپ زمین پر بیٹھے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ہی بیٹھے. ٹیبل کرسی پر کھانا کوئی سنت تو ثابت نہیں کر سکتا. ڈائننگ ٹیبل نے کہیں حدیثوں میں نہیں پڑھی. ہاں نصارہ کا طریقہ تو اس میں ہے, لکھا ہوا ہے, جوتے پہن کر ٹیبل کرسی پر کھانا. لیکن اب اس کو نصارہ کی مشابہت کی وہ صورت بھی نہ رہی کہ اب اتنا مسلمانوں میں یہ چیز عام ہو گئی, اس کو ناجائز بھی نہیں کہیں گے. تاہم بہتر کے تو خلاف یہی ہے, بہتر تو وہی کہ فرش پر گھٹنا کھڑا کر کے ایک پاؤں بچھا کر یوں بھی کہاں بیٹھتے ہیں, چوکڑی مار کے بیٹھتے ہیں. ذرا نقصان ہی نقصان, اپنے جسم کو تو تقریباً لوگوں نے خراب کر رکھا ہے. پہلے لوگ اتنے مطلب اتنا چلتے تھے, پہلے لوگ پیدل حج کرتے تھے, آپ نے سنا ہوگا, میں سنا یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اب تو پیدل طواف کرنا مشکل ہو گیا, صحیح کرنا مشکل ہو گیا, وہاں بھی گاڑیاں اور بہت کچھ, وہاں بھی حساب کتاب چل رہا ہے. تو جو مجبور ہو اس کو اجازت ہوتی ہے, لیکن شرعاً اگر کوئی مجبور نہیں ہے اور وہ اگر گاڑی پر کرے گا طواف تو اس کے لیے مسائل ہیں, صحیح کرے گا گاڑی پر اس کے لیے مسائل ہیں, شرعی مطلب اس کی سزائیں وغیرہ جو بھی اس کے احکام ہیں. تو یہ مطلب اگر یہ گھٹنے موڑنے کی ترکیب رکھے نا, زمین پر بیٹھے اٹھے سمجھے, اور زہر نصیب دو زانوں بیٹھے, دو زانوں بیٹھنے میں آپ غور کریں پورے پورے گھٹنے مڑ جاتے ہیں, پراپر مڑ جاتے ہیں. اور یہ بھی مطلب کہ سنت بھی ہے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دو زانوں بیٹھتے تھے گھٹنے, یہ جس طرح تحیاتوں میں بیٹھتے ہیں یہ بڑا عاجزانہ انداز ہے. ابھی بھی اگر کوئی چاہے بیٹھنا تو بیٹھ سکتا ہے, بیٹھ نہیں پائیں گے, عادت نہیں ہے نا, یہ فرشیوں کی بھی عادت تھوڑی ہے. تو دو زانوں جتنی دیر بیٹھے سنت کی نیت سے بیٹھے, پھر تھک گئے تو پھر چوکڑی مار لیں, پھر وہ چوکڑی پر چوکڑی مار کے پھر آپ دو زانوں ہو جائیں سنت کی نیت سے. لیکن چار زانوں بیٹھنا بھی سرکار سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ زیادہ تر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو زانوں بیٹھتے تھے, تشریف رکھتے تھے اور قبلے کی طرف منہ کر کے. بڑا یہ عاجزانہ انداز ہے, نصیب اللہ کرے نصیب ہو جائے, میں تو ترستا ہوں بھی نہیں بیٹھ سکتا, بہت یعنی کہ بیٹھ ہی نہیں سکتا, بیٹھوں گا تو تکلیف ہوگی، درد ہوگا، کرسی سے جو لگ گیا ہوں. آپ تو جوان ہیں، اگر اپنے آپ کو سنبھالیں گے یوں کہ مطلب میں عبادت میں آسانی رہے گی، دین کی خدمت میں آسانی رہے گی، اجتماعات میں دل لگے گا. ورنہ جو کرسی والے نا، ایک تعداد ہے، اجتماع میں نہیں آئیں گے وہ، یار ایک گھنٹہ دو گھنٹہ ہم کیسے بیٹھیں گے بغیر کرسی کے، اب یہاں کرسی تو ساتھ کوئی لائے گا نہیں. نمازوں میں وہ کترائیں گے، اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نمازوں میں کہاں آتے ہیں، نماز پڑھ نہیں پاتے، ان کے گھٹنے پھر کپڑے اتنے تنگ ہوتے ہیں بعض اوقات کہ وہ پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے سجدے میں جائیں گے تو. تو یہ مسلمانوں کا حال بہت برا ہو گیا. تو گھٹنے بچاؤ تحریک جاری رہے گی اپنے لیے، یہ آپ گھٹنے بچائیں.
اس میں پانی کو بھی
آپ کے گھٹنے سے مدینہ مدینہ ہو جائیں گے، آپ یاد کریں گے انشاءاللہ.
تو پانی پینے کو بھی اہمیت دیں گے، دودھ پینے کو بھی اس میں آپ اہمیت دیں گے گھٹنوں کے لیے؟
دودھ تو پی لیتے ہوں گے، پانی نہیں پیتے. میں نہیں، مجھے چلتا نہیں اور میں بھی پیتا دودھ. دودھ اصل ٹیسٹی ہوتا ہے، اور وہ بھی بوتل کا ٹھنڈا دودھ، تو وہ بھلے بیمار کر دے لیکن یہ پئیں گے. بکری کا دودھ صحت بخش، یہ نہیں پئیں گے. اس میں سفید چینی ڈال کر تھوڑا یوں نکلی ملائی بن کر دودھ پئیں گے، سمجھے، پیسے دے کر بیماری خریدیں گے. اوریجنل مل رہی ہیں چیزیں، اب بھی ایسا نہیں ہے، آرگینک بھی مل رہی ہیں، لیکن نہ اس میں کوئی اٹریکشن ہوتا ہے، نہ اتنا ٹیسٹ بعض اوقات ہوتا ہے. اب جو آرٹیفیشل جو ہے نا، اس کی بول بالا ہے اور نمائش رہ گئی ہے دکھاوے. تو بہرحال آرگینک یعنی کہ خالص چیز کھانا جہاں میسر ہے وہاں کھانی چاہیے. پانی تو بہت پینا چاہیے، 10-12 گلاس تو سب کو پینا چاہیے، ورنہ یہ کہ اتنے گردے فیل ہو رہے ہیں. آپ بھی سنتے ہوں گے، یہ پہلے ہم نہیں سنتے تھے یار، ہم جب آپ لوگوں کی عمروں میں تھے اتنا یاد نہیں پڑتا کہ گردے فیل کا بھی سنا ہو یا کوئی ہارٹ پرابلم ایسے ہوتے ہوں. خاص نہیں، اب تو جس کو دیکھو ہارٹ پرابلم، جس کو دیکھو بلڈ پریشر، جس کو دیکھو شوگر. غالباً پاکستان میں میرا خیال ہے ہر تیسرے فرد کو شوگر ہے، ہے نا، ہر تیسرے آدمی کو شوگر. یہ مطلب کھانا کھایا اور پھسکا پڑے، اب کھایا ہی کرسی پر ہے، اب کرسی پر کھانا کھایا، اب کانفرنس گپ شپ کی شروع ہو گئی، تو کھانا جام ہو گیا. یعنی شوگر کا مریض بھی اگر چاہے تو یہ نسخہ ٹرائی کر کے دیکھے، پسند نہ آئے یعنی فائدہ نہ دیکھے، پیسے واپس. یا آپ کو جذبہ دلانے کی کوشش کروں کہ اگر شوگر کا مریض بھی کھانے کے بعد 10 یا 15 منٹ پر ڈن کریں، آپ 15 منٹ چلے ہر کھانے کے بعد، جیسے 3 ٹائم کھاتے ہیں تو 3 ٹائم 15 منٹ آپ نارمل چلیں، بھلے گھر میں چلیں، اسپیڈ سے چل سکتے ہیں کوئی بات نہیں، چل لیں، نہیں چل سکتے یعنی چلنا اسپیڈ سے ایسا نہیں کہ دیوار سے ٹکرا جائے، تو تھوڑا یوں اچھی چال، ورنہ پھر نارمل. اگر نہیں چل سکتے تو گرتے پڑتے جس طرح بھی چلیں، اس کے فائدے الحمدللہ آپ خود دیکھ لیں گے. شوگر کے مریض کے لیے خاص فائدہ، ویسے بھی اور بھی اس کے فوائد ہیں انشاءاللہ. تو یہ کھانے کے بعد چلنے کی عادت ڈالیں، زیادہ نہیں چل سکتے 5 منٹ کی سے ابتدا کر دیں، 10 منٹ تک پہنچ جائیں، 12ویں کی 12 پر رک جائیں کہ 12 منٹ چلا کریں، 11 منٹ چلا کریں، اب چلیں تو صحیح، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. یعنی کہ جن کو شوگر ہے وہی چلیں یا نہیں، سب چلیں، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. چلنے سے اصل کھانے کے فوراً بعد 10-15 منٹ 12 منٹ چلنے سے کیا ہوتا ہے، انسولین ریلیز کرتا ہے یہ لبلبا، تو اس سے وہ شوگر جو ہے نا شوگر کو دبا دیتا ہے. تو کھانے کے ذریعے جو شوگر مل رہی تھی مریض کو، وہ شوگر انشاءاللہ اس کو نہیں ہوگی یا بہت کم رہ جائے گی. یہ خاص کر شوگر کے مریض کے لیے یہ نسخہ مجھے نگران شورا نے بتایا تھا، میں نے اس کا تجربہ کیا. تو مجھے ویسے کوئی بہت زیادہ شاید شوگر نہیں ہے، لیکن اب بعض میڈیسن کی وجہ سے مجھے ہو گئی شوگر، ورنہ مٹھائی میں کھاتا نہیں ہوں، عادت عادتاً میرا معمول نہیں ہے مٹھائی کھانا، میٹھی ڈشیں کھانا، لیکن یہ میڈیسن پکڑی بھی گئی, کس میڈیسن سے, وہ میڈیسن تو میں نے ون شاٹ چھوڑ دی, لیکن یہ کیا اب جو داخلہ ہو گیا ہے دعا کرے کہ نکل جائے, کوشش جاری ہے, پرہیزیاں بھی کر رہا ہوں, سب کچھ کر رہا ہوں, لیکن بہرحال ابھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. ویسے تو یہ مجھے کیا, اب میں بتا دیتا ہوں آپ کو جو میں نے فائدہ, مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ فائدہ ہوگا, مجھے میں نے عجیب وغیرہ فائدہ نوٹ کیا. میں جب سوتا تھا, یہ پچھلے دن شوگر نے تھوڑا حساب کتاب کیا نا, میں سوتا تھا پون گھنٹے میں, ایک گھنٹے میں آنکھ کھل جاتی, پیشاب لگ جاتا, اب اٹھو, اب نیند کا جو بھی ہونا ہو جائے, پھر آؤں بستر پہ تو پھر پون گھنٹہ گھنٹہ کبھی سوا گھنٹہ مل جائے پھر پیشاب کے لیے بھاگو. تو میں صحیح بات ہے تھک گیا تھا, مجھے مزہ نہیں آتا تھا, مجھے پروپر سونا نہ ملے تو مزے کا ایک سونا تو ترکیب آؤٹ ہو گئی تھی. تو یہ چند روز پہلے نگرانی شورا نے بتایا, میں نے یہ, اب میں پورا چل نہیں پاتا ہوں, عوام کی طرح نہیں چل پاتا, میرے مسائل میں نے ڈیٹیل بتایا تھا, لیکن اب الحمدللہ مجھے کافی بہتری ہے. تو میں مطلب یہ نہیں کہ یہ کرنا جیسے شروع کیا پہلے ہی دن مجھے پیشاب لگنے کا دورہ نہیں آ جاتا, اس میں فرق پڑ گیا. تو یہ کیا ہو گیا, اتنا سکون ملا مجھے. تو یوں مطلب اب میں جب جب یہ پورا جو کرتا ہوں نا پروپر طریقے سے چلنے کا, 15 منٹ چل لیتا ہوں نا, کھانے کے فوراً بعد چلنا ہوتا ہے, 2 گھنٹے کے بعد نہیں. تو مجھے یہ میں نے نوٹ کیا کہ فائدہ ہو رہا ہے, اس لیے میں نے کہا فائدہ نہ ہو تو پیسے واپس, میں نے اس لیے کہا, کہا میں نے تفنن میں, دیکھو شفا اللہ دے گا, ضروری نہیں کہ فائدہ ہو ہر ایک کو, ہو ہر بار ہو, یہ بھی ضروری نہیں ہے, مگر آپ کو کبھی نہیں بھی ہوتا فائدہ, کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا, آپ مایوس نہ ہو, چلنے میں سائڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے, چلنے کے فائدے ہی ہیں. بہترین ورزش جو ہے نا یہ پیدل چلنا ہے, واکنگ جس کو بولتے ہیں بہترین. اب فجر کی نماز کے بعد, اشراق کے بعد, یا جس طرح بھی فجر کے بعد جو ہوا ہوتی ہے نا صاف ہوتی ہے, گاڑیاں بھی تقریباً اتنی نہیں چل رہی ہوتی جو مٹی اڑائیں دھویں چھوڑیں, تو کسی پارک کا رخ کریں, پارک میں مت چلیں, جم تو جم بھی ہوتے ہیں, سنا ہے جم میں بے پردگی کہیں ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی ہے, میوزک چلتے ہیں, گھٹنے کھلے رکھ کر لوگ, اور سنا میں نے کبھی جم اندر سے جا کے دیکھا ہی نہیں ہے, باہر سے بھی یاد نہیں پڑتا کہ یہ جم ہے, نام ہی سنا میں نے جم, واسطہ نہیں پڑا, اپنی ساری زمین اللہ کی زمین, اب جم بھی نام کیوں دے, اللہ کی زمین ہے, جہاں موقع ملے اپنے چلتے ہیں کھلی فضا میں, آپ پارک بہت بنے ہوئے اور اس میں چلیں, آپ پارک میں ٹریک بھی بنے ہوتے چلنے کے, میں چلا ہوں مطلب باہر ملک میں جاتا ہوں بارہا چلا ہوں پارک میں, یہاں سیکورٹی ایشو زیادہ ہے, کیونکہ سیکورٹی نہ بھی ہو نا اور میں کسی پارک میں چلوں نا عوام مجھے چلنے نہ دے شاید,
اور ہم کو پارک
بتا کے استقبال کے لیے ایک لشکر یا جلوس تیار ہے,
ہم کو پارک کی ٹکٹ لگانی پڑے گی, پارک چل پڑے گا, آپ نے چلنے شروع کریں گے پارک چل پڑے گا,
یہ بھی ہے, یہ صحیح بات کی آپ نے, ایک بار چلے جانے سے سیکورٹی ایشو کا خطرہ یعنی اتنا نہیں ہوتا ایشو, دشمن ہر وقت تو نہیں گھوم رہا ہوتا, لیکن بار بار جانے میں تو ٹھیک ٹھاک رسک موجود, لیکن عوام سے ڈر لگتا ہے, عوام تو پہلی بار میں شاید جمع ہو جائے گی تو پھر مشکلات عوام کی, اللہ پاک ہم سب کی حفاظت کرے. تو آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں, جا جا پارک, تو دنیا بھر میں پارک ہی پارک ہیں, جہاں موقع ملے, جہاں بے پردگی نہ ہو, گھٹنے کھلے اس طرح نہ گھومتے ہو کہ ہماری نظر بار بار پڑے اور بدنگاہی ہوتی رہے, اللہ نہ کرے, تو ایسے اچھے پارک بھی ہوتے ہیں مل سکتے ہیں, تو انشاءاللہ آپ چلیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کو کتنی پھرتی آتی ہے, نماز میں بھی دل لگے گا انشاءاللہ, اور عبادت میں آپ کا دل لگے گا انشاءاللہ, ہلکی پھلکی طبیعت ہو جائے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو پروفیشنلز ہوتے ہیں, اس سے پہلے عام طور پہ کسی یونیورسٹی میں کالج میں یہ پڑھتے ہیں اور پھر ان کی ڈگری مکمل ہوتی ہے, تعلیم ان کی مکمل ہوتی ہے, تو یہ جاب کرتے ہیں, اور جب یہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد جو جاب شروع ہوتی ہے تو زندگی ایک دم بالکل پلٹ جاتی ہے. اب وہ نوکری کی تو پیسے کمانے ہیں, ماں باپ بوڑھے ہو رہے ہیں, شادی ہوگی, اور جو خواب دیکھے ہیں پہلے اب ان کو پورا بھی کرنا ہے. تو کئی تحقیقات کے مطابق یہ جو وقفہ ہوتا ہے زندگی کا یہ بہت ٹینشن والا ہوتا ہے, اس میں انسان بہت پریشان بھی رہتا ہے, کیونکہ جو جو کچھ سوچا تھا اس طرح سے تو ہوتا نہیں ہے, وہ زندگی تو الگ الگ طریقے سے آزماتی ہے. تو یہ جو پیریڈ ہوتا ہے ڈگری حاصل کرنے کے بعد اور جاب شروع کرنے کا, اس عرصے میں جو انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جائے, اس کو کیسے کوپ اپ کیا جائے, اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے.
اس جیسے یہ سوال ہوا نا, اس سوال کی وجہ سے کئی لوگوں کی توجہ ہو جائے گی کہ یار میری بھی خواہشیں تو پوری نہیں ہو رہی, ورنہ بعض وقت نہ چھیڑتے نا سوال تو پتہ نہیں ہوتا, ہر ایک کا ذہن اس طرف ہوتا نہیں ہے. اور سچی بات ہے کہ امیدیں جو ہے نا یہ پوری ہوتی نہیں ہے, جان چھوڑتی نہیں ہے. حل مم مزید, اور ملے کا مطلب بورڈ ہر وقت چڑھا رہتا ہے. اور قناعت اگر مل جائے نا کہ جتنا رب نے دیا اب وہ کافی ہے, اگر یہ ذہن بن جاتا ہے نا پھر تو مسئلہ حل ہے, لیکن یہ ذہن بنتا نہیں ہے سر. یا پھر یہ کہ بعض اوقات خوش فہمی ہوتی ہے کہ میں نے اتنی اتنی تعلیم حاصل کی, یہ یہ میرے پاس ڈگریاں ہیں, اور میری انکم اتنی ہے, اور میری پوسٹ یہ ہے, اور فلاں کی تو مجھ سے کم تعلیم ہے لیکن یہ بڑی پوسٹ پر ہے, وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح مطلب سوچنے کے بجائے بندہ اگر اپنے سے نیچے کی طرف غور کرے نا تو بھی فائدہ ہوتا ہے. کہ اب جیسے کہ اس کو مثال دوں میں آپ کو, حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر پر روانہ ہوئے. تو پہلے کے سفر آج کل کی طرح نہیں ہوتے تھے, علم دین کے لیے نکلے تو آپ کے جو جوتی مبارک تھیں وہ کہیں ضائع ہو گئی, اب وہ ننگے پاؤں تو وہ کوفے میں گزر رہے تھے آپ, تو آپ کے ذہن میں آیا کہ میرے تو پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے, یعنی جوتی بھی نہیں ہے, نہ بڑی تکلیف میں ہوں, آزمائش میں ہوں. تو کوفے کی مسجد پر پہنچے تو اس کے دروازے پر فقیر کو دیکھا, دونوں پاؤں کٹے ہوئے تھے, وہ بھیک مانگ رہا تھا. آپ فوراً اندر گئے, مسجد میں سجدہ کیا کہ یا اللہ تیرے شکر ہے کہ صرف جوتے ہی نہیں ہے میرے, اس بیچارے کے تو پاؤں بھی نہیں ہے, میرے پاؤں تو سلامت ہیں. تو یہ کہ جب انہوں نے اپنے پہلے جوتوں کی طرف دیکھا تو یہ احساس محرومی کی کیفیت, لیکن جب اپنے سے نیچے نظر پڑی تو پھر یہ کہ وہ ایک شکر کی ایک منزل ملی ان کو, یہ بزرگوں کا انداز. تو ہم بھی اگر اپنے نیچے کو دیکھیں نا کہ میری تنخواہ تو پھر بھی اچھی ہے, اس بیچارے کی تنخواہ, اس میری تو مطلب جاب بھی ایسی ہے, فیسلٹیز بھی بہت ہے اس کی بیچارے کی. تو یوں اگر نیچے نیچے دیکھتے رہیں گے نا آپ تو انشاءاللہ یہ کہ وہ کامیابی ہوگی. یعنی کسی بولتے ہیں نا کسی کے محل دیکھ کر اپنی جھونپڑی کو توڑ پھوڑ کر پھینکا نہیں جاتا, جھونپڑی ہے اپنی دل جلتا ہے تو فٹ پاتھ پہ جو سوتے ان کو دیکھ لے بندہ کہ یار اس کے پاس تو سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے, میرے پاس جھونپڑی ہے یار, سر کے تن بدن سب چھپ جاتا ہے اس میں, یعنی کہ چھوٹا سا مکان ہے وہ بھی آخر بندے کو چھپا تو لیتا ہے. تو یوں بڑے بڑے خواب نہ دیکھیں, اور قبر و آخرت کی فکر کریں, قبر کی منزل کے لیے تیاری کریں, تو انشاءاللہ مطلب یہ کہ توکل کریں گے تو آپ کو یہ احساس جاتا رہے گا, اور اللہ پاک کے فیصلے پر, اس کی تقدیر پر کہ جو اس نے مقدر کیا بس بندہ اس پر راضی ہو جائے, اس پر راضی رہے گا تو انشاءاللہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ مطلب اس طرح کے وسوسوں کا شکار ہو. جو میرے رب نے میرے لیے مقدر کیا اوکے, ہمیں اپنا ہے کیا, جو کچھ رب کا کرم ہے اسی پر مطلب ڈن کرے آدمی, زیادہ سوچے نہیں, انشاءاللہ پھر پرابلم نہیں ہوگا. اور اگر سوچتے بھی رہیں گے تو ملے گا کیا آپ کو سوائے ٹینشن کے, ٹینشن پال کر کئی بیماریوں کو پھر اپنے گلے میں پہننا ہوتا ہے, ٹینشن نہ لیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔